الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحزار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاء الملحين. ماہ رمضان کے 28 دن کی دعا رسول خدا اپنے خدا سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو اس مہینے میں مجھے زیادہ سے زیادہ مستحب کاموں اور نوافل کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، اور تو مجھے میری دعاؤں کو قبول کر کے مکرم فرما، اور تو دنیا کے تمام وسیلوں کے درمیان میں سے میرے لیے اس وسیلے کو اس مہینے میں نزدیک کر کہ جو وسیلہ تیری جانب پہنچتا ہے، اے وہ ذات کہ جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار اور سماجت کرنے والوں کی سماجت مشغول اور سرگرم نہیں کرتی. عزیزان گرامی، آج کی دعا میں رسول خدا نے سب سے پہلے جو آرزو کی ہے وہ یہ کہ خدا تو مجھے زیادہ سے زیادہ مستحب کاموں کے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد دوسری دعا اپنی دعاؤں کی قبولی کی دعا ہے کہ خدا میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر. اور اس کے بعد آخری مرحلے میں ایک ایسے وسیلے کی تمنا اور التجا کی ہے کہ جو دنیا کے تمام وسیلوں کے درمیان ایک ایسا وسیلہ ہو کہ جس کا تعلق صرف اور صرف خدا سے ہو، وہ وسیلہ صرف خدا تک پہنچائے، اس وسیلے پر چلتے ہوئے انسان منحرف نہ ہو. دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ رسول خدا نے اس وسیلے کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ خدا سے صراط مستقیم کی تمنا کی جائے. مستحب کام یا رسول خدا نے ظاہری طور پر آج کی دعا میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نوافل، مستحب کام یا نوافل، اس کی تعریف کیا ہے، وہ کیسے کام ہیں اور کون سے کام ہیں کہ جس کی دعا رسول خدا نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس دعا کو مد نظر رکھ کر خداوند عالم کے سامنے التجا کی ہے. روزے داروں، ہم اور آپ نافلہ کا لفظ تقریباً روزانہ یا تو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں یا دوسروں سے سنتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ نافلہ کا لفظ ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے، اور بعض اوقات ہم جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر نافلہ کا کلمہ ہمارے سامنے آتا ہے، نافلہ کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے۔ نافلہ کیا چیز ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفہوم کیا ہیں؟ لغت کے لحاظ سے لغت دانوں نے نافلہ کے معنی در حقیقت دو چندان کے کیے ہیں۔ نافلہ کی اصل نفل ہے، نفل یعنی اگر کوئی کام ہم پر انجام دینا واجب ہو، اس کام کو انجام دینے کے بعد اگر دل کی خوشی سے کوئی کام اگر ہم انجام دیں، اس کام کو نفل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی نفل سے عربی زبان میں نافلہ کا کلمہ سامنے آیا، نافلہ کا لفظ سامنے آیا۔ نفل کے جب معنی معلوم ہوئے تو نافلہ کیا چیز ہے؟ نافلہ ایسا تحفہ ہے، ایسا گفٹ ہے کہ جو کسی شخص کی جانب سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، لیکن وہ تحفہ دینے والا اس تحفے کو ہمیں دے کر اس کا عوض نہیں مانگتا، اس کے اجر کا اور اس کے صلے کا خواہاں نہیں ہوتا، اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں یہ تحفہ فلاں کو دے رہا ہوں، اس کے عوض میں مجھے کوئی چیز ملے گی۔ خالصانہ نیک نیتی کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی چیز عطا کرے تو ایسی صورت میں عربی میں اسے کہا جاتا ہے نافلہ۔ شریعت کی زبان میں یہی نافلہ خداوند عالم کی طرف سے بندگان خاص کو خداوند عالم نے عطا کیا ہے۔ البتہ میں نے خاص کا لفظ یہاں اس لیے استعمال کیا کہ یہ نافلہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے صرف ہمت اور حوصلے کے ساتھ خالصانہ وہی افراد انجام دے سکتے ہیں کہ جو خالص بندے ہیں، ورنہ خداوند عالم نے ان نوافل کی ادائیگی کے لیے تمام مومنوں کو اس کا حکم دیا ہے، لیکن مستحب طور پر کہ اگر لوگ اور بندے فرائض کو انجام دینے کے بعد نوافل کو انجام دیں تو یہ نوافل میری جانب سے ان بندوں کو ہدیہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ یہ تحفہ ایسا تحفہ ہے کہ میں اس کے مقابلے پر تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف اور صرف میری آرزو یہ ہے، خدا یہ کہتا ہے کہ میری آرزو یہ ہے کہ تم ان نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو، اس لیے کہ یہ نوافل وہ اعمال ہیں فرائض کی انجام دہی کے بعد کہ جس کے ذریعے سے ایک بندہ مومن جس قدر تقرب حاصل کرتا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل ایسا نہیں کہ جو نوافل کی برابری کرے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے سورہ اسراء میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نماز شب کے حوالے سے کہ اس نماز شب کو خداوند عالم نے نافلہ سے تعبیر کیا ہے. یہ نافلہ جسے ہم اور آپ تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں. یہاں ایک جملے کے اندر میں آپ کو تہجد کے معنی منتقل کروں. تہجد کسے کہتے ہیں؟ تہجد انسان کا شب میں کچھ مقدار کے لیے سو جانا اور سونے کے بعد بلند ہونا اور خدا کے دربار میں حاضر ہونا, اسے کہا جاتا ہے تہجد. انسان سونے کے بعد جب بیدار ہو اور آمادہ ہو خدا کے دربار میں جانے کے لیے, اسے تہجد اور نماز شب سے تعبیر کیا جاتا ہے. جبکہ خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں تہجد کے کلمے کو استعمال کرنے کے بعد ساتھ ساتھ نافلہ کہا. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نافلہ وہ گفٹ ہے, وہ تحفہ ہے کہ جو خداوند عالم اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے فرائض کی انجام دہی کے بعد. کیوں؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, کہ اے شخص, اے بندہ مومن, کہ جس نے فرائض کی انجام دہی کی اور اس کے بعد اب اسے چاہیے کہ نافلہ کو انجام دے. یہ نافلہ وہ عمل ہے کہ جو اسے مقام محمود پر پہنچا دے گا. مقام محمود مقام شفاعت ہے, مقام محمود مقام انبیاء ہے, مقام محمود مقام اولیاء اللہ ہے. یہ انسان کہ جو ناچیز بندہ ہے خداوند عالم کا, خدا مہربان ہے, خدا کریم ہے, خدا رؤوف ہے, یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس مقام کو پالے کہ جو مقام انسانیت ہے, مقام آدمیت ہے, مقام شفاعت ہے. ایک اور مقام پر خداوند عالم نے اسی نافلے کے لفظ کو استعمال کیا. سورہ انبیاء میں وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, کہ ہم نے یعقوب کو نافلہ عطا کی. نافلہ وہ عبادت ہے, وہ تحفہ ہے خداوند عالم کی طرف سے, کہ جس کے ذریعے سے انبیاء کو مزید نزدیک کرنا چاہتا ہے خدا. درست ہے کہ انبیاء اور رسل کا مقام سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے, خدا سے بہت نزدیک ہے, لیکن خداوند عالم چاہتا ہے کہ اور مزید نزدیک ہوں. یہ نزدیکی کون سی نزدیکی ہے؟ یہ نزدیکی قرب معنوی ہے, نہ قرب مکانی. قرب مکانی کی آخر ایک حد ہوا کرتی ہے, لیکن قرب معنوی کی کوئی حد نہیں ہوتی. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے جناب یعقوب علیہ السلام کو جو نافلہ عطا کی, درحقیقت خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے نزدیک سے نزدیک ہو, نزدیک معنوی. بالکل اسی طرح سے امت محمدیہ کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر تہجد کی نماز, نماز شب کو نافلہ کا عنوان قرار دے کے خداوند عالم نے یہ کہا کہ اے لوگوں, کہ اگر تم مجھ سے قرب معنوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس نافلہ کو ادا کرو نیند سے اٹھنے کے بعد خداوند عالم کے سامنے حاضر ہو. اسی نافلہ کی طرف خداوند عالم نے اشارہ کیا. سورہ مومنون میں ایک مرتبہ جب یہ آیت آئی کہ الذین هم علی صلاتهم یحافظون, تو معصوم سے سوال کیا گیا کہ مولا, اس نماز سے کیا مراد ہے؟ معصوم نے جواب دیا, هی الفریضہ, یہ نماز واجب ہے, فرائض نماز ہیں. اس کے بعد سائل نے, پوچھنے والے نے سوال کیا, الذین هم علی صلاتهم دائمون, سورہ معارج کی 23 آیت. معصوم سے سوال کیا کہ الذین هم علی صلاتهم دائمون, اس صلات سے کیا مراد ہے؟ تو معصوم نے جواب دیا ہی النافلہ، یہ نماز نافلہ نماز ہے۔ لہذا مومنین وہ ہیں کہ جو فرائض کی پابندی کے بعد اہمیت دیتے ہیں نافلہ نماز کی، کہ یہ نافلہ نماز انسان کو خدا سے نزدیک کرتی چلی جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہے قول، یہ دونوں حضرات، یہ دونوں امام رسول خدا کا ایک قول نقل فرما رہے ہیں، قلوب اور دل انسان کے بعض اوقات عزیزان گرامی نیک کام کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ بعض اوقات یہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلسل خداوند عالم سے راز و نیاز کریں، مناجات کریں، نیک کام انجام دیں، عبادتوں میں مشغول رہیں، لیکن بعض اوقات، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرائض کی انجام دہی بھی ہم پر سنگین احساس کرتے ہیں، ہم پر سنگینی محسوس ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے ان فرائض کو انجام دیں۔ بہرحال واجبات کو انجام دینا انسان کے لیے لازم ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو انجام دیتا ہے، لیکن یہ روایت کہ جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، اس روایت کے اندر معصوم اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کا دل کبھی آمادہ ہوتا ہے اور کبھی آمادہ نہیں ہوتا۔ جب آمادہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ فرائض کے علاوہ نافلہ کو بھی انجام دے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للقلوب اقبالا و اتبارا، قلوب کے لیے اقبال بھی ہوا کرتا ہے اور اعتبار بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ اعتبار کیا چیز ہے، قلوب کیا چیز ہے، یعنی قلوب کے لیے یعنی دل، اور اس کے بعد کہا اقبال، اقبال یعنی آمادہ ہونا۔ انسان کا دل مائل ہوتا ہے بعض عبادتوں کو انجام دینے کے لیے، اس کے بعد دعائیں کرنے کے لیے، مناجات کرنے کے لیے۔ ادبار، ادبار یعنی آمادہ نہ ہونا۔ انسان کراہیت محسوس کرتا ہے، سنگینی محسوس کرتا ہے۔ فإذا اقبلت، بس رسول خدا کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے دل آمادہ ہوں فتنفلوا، تو تمہیں چاہیے کہ نافلہ کو انجام دو۔ وإذا ادبرت، اور جب تمہارے دل آمادہ نہ ہوں فعلیکم بالفریضہ، تو پھر تمہیں چاہیے کہ صرف اکتفا کرو فرائض کی ادائیگی پر۔ یہی نافلہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ تقرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل ایسا نہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کا قرب حاصل کر سکے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب رسول خدا کو معراج پر لے جایا گیا، یعنی آسمان پر لے جایا گیا، جب معراج نصیب ہوئی، تو اس وقت رسول خدا کا ایک کلام کہ لما اسری بالنبی قال صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول کا ارشاد، یا رب، رسول نے خداوند عالم سے کلام کیا اور پوچھا اپنے رب سے، یا رب ما حال المؤمن عندکا، مومن کی تیرے نزدیک کیا کیفیت ہوا کرتی ہے، مومن کسے کہتے ہیں؟ قال، خداوند عالم نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترست علیہ، میرا بندہ مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے میرے فرائض کی انجام دہی کے ساتھ، اور اگر مزید اسے قرب چاہیے تو پھر وہ کیا انجام دیتا ہے، وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ، فرائض کی انجام دہی کے بعد میرا بندہ نافلہ کی انجام دہی کرتا ہے۔ نافلہ کو انجام دیتا ہے تاکہ میرا قرب حاصل کرے. جب وہ اس مقصد سے نافلہ کو ادا کرتا ہے کہ وہ میرا قرب حاصل کرے تو پھر میں اسے ایک ہدیہ کرتا ہوں، ایک تحفہ دیتا ہوں. وہ تحفہ کیا ہے؟ حتی احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اسے پسند کرتا ہوں. اور جب میں اسے پسند کرتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ إِذًا سَمْعُهُ، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں. وہ کان کہ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ جس سے وہ سنتا ہے. یعنی در حقیقت وہ بندہ نہیں سنتا، میں سنتا ہوں. وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے. وہ نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں. وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنْتِقُ بِهِ، وہ اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے. در حقیقت میں اس کی زبان پر کلمات کو جاری کرتا ہوں، اس کی لسان بن جاتا ہوں. لِسَانُهُ الَّذِي يَنْتِقُ بِهِ، کہ جس سے وہ گفتگو کرتا ہے. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ کام کو انجام دیتا ہے، میں کام کو انجام دیتا ہوں. اندعانی، آخر میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، اندعانی اگر یہ بندہ مجھ سے دعا کرے، عجبتہ، تو میں اسے قبول کرتا ہوں. وَإِن سَعَلَنِي آتَيْتُهُ، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. یہ ہے نافلہ کا اثر، کہ انسان اگر نافلہ کو انجام دے تو در حقیقت کن فیکون کی منزل پر پہنچ جاتا ہے. آج کی دعا کے دوسرے حصے میں رسول خدا نے دعاؤں کے مستجاب اور قبول ہونے کی التجا کی ہے. دعا کہ جس کے لیے خود خداوند عالم نے کہا، ادعونی استجب لکم، اے لوگوں تم مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری اس طلب کو پورا کروں گا. اذا سالک عبادی، خداوند عالم کا ارشاد ہے رسول خدا سے اسی قرآن مجید کے اندر، کہ اے میرے حبیب، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے یہ کہو، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تم سے قریب ہوں. اجیب دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اگر دعاؤں کی قبولی کی ہمیں اور آپ کو درخواست ہے، کہ جس طرح سے رسول خدا نے آج کی دعا میں التجا کی ہے، تو خداوند عالم قرآن مجید کے اندر ایک شرط لگا رہا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں چاہیے کہ میری اجابت کرو. یعنی میں نے جن احکام کو تم تک پہنچایا ہے اس کی تعمیل کرو، واجبات کو انجام دو، محرمات سے پرہیز کرو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دوسری شرط یہ کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر اعتماد کرو، مجھ پر تکیہ کرو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید تم ہدایت پا جاؤ، یعنی تمہاری دعا قبول کر لی جائے. رسول خدا نے ایک روایت کو بیان کیا، یعنی ایک مطلب کو ہم تک منتقل کیا، بہت ہی عمدہ مطلب. رسول خدا کا ارشاد ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی کان اذا بعث نبیا قال له، کہ خداوند عالم نے جب ایک نبی کو اس سرزمین پر بھیجا تو اس نبی سے خداوند عالم نے یہ کہا، اے میرے رسول، اذا احزنک امر، جب کوئی امر، کوئی کام یا کسی چیز سے تمہیں تکلیف پہنچے، تمہیں افسوس ہو، غم ہو، دکھ ہو، پریشانی لاحق ہو، کہ تکرہ ہو، کہ جس کی وجہ سے تم پریشان ہو جاؤ، فدعونی، تو تم مجھ سے دعا کر، یعنی تم مجھ سے دعا کرو. استجب لکا، میں تمہاری دعا کو سنوں گا. رسول خدا کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے کسی ایک نبی کو بھیجا اور بھیجنے کے ساتھ یہ کہا کہ جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو تو تم مجھ سے دعا کرنا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. رسول خدا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اعطا امتی ذالکا، کہ وہاں صرف نبی کو دیا یہ اور نبی کو کہا کہ تم دعا کرنا اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یعنی اس تمہاری پریشانی کو دور کر دوں گا. لیکن یہ میری امت کو ایک گفٹ ہے، ایک شخص کو نہیں، نبی کو نہیں، بلکہ جو ہے پوری امت کو خداوند عالم نے یہ ہدیہ کیا ہے کہ وہ دعا کریں اور میں اس کی دعا کو سنوں گا. ان اللہ اعطا امتی ذالک حیث، اس وقت کہ جب یہ کہا ادعونی استجب لکم. رسول خدا نے اپنی اس روایت کے اندر اس آیت کو کوٹ کیا، کہا کہ دیکھو سب سے خطاب کر کے کہا خداوند عالم نے، میری امت کی یہ شان ہے. اس لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنی حاجات کو طلب کریں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اس کے واجبات کو انجام دیں، محرمات سے پرہیز کریں اور اس پر ایمان رکھیں. ہمیں اور آپ کو یہ ایمان ہونا چاہیے. یہاں پر دعا کی چند شرائط کو میں آپ کے سامنے اجمالاً پیش کروں تاکہ ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہو کہ جب تک وہ شرائط پوری نہ ہوں اس وقت تک دعا کی قبولی کی امید نہ رکھیں. چھٹے امام کا ایک قول میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. چھٹے امام کا ارشاد ہے، احفظ آداب الدعا، دعا کے آداب کو حفظ کرو، اس لیے کہ فَإِن لَمْ تَعْتِ بِشَرْطِ الدُّعَا فَلَا تَنْتَظِرِ الْإِجَابَةِ، اگر تم آداب دعا کو یا شرط دعا کو ملاحظہ نہیں کرو گے، اس کا پاس نہیں کرو گے، تو پھر ہرگز تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اجابت کے منتظر رہو. وہ شرائط کیا ہیں کہ جس کی بنیاد پر خداوند عالم بندگان خدا کی دعا کو سنتا ہے؟ مختلف روایت کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے چند شرطوں کو پیش کرتا ہوں اور بیان کرتا ہوں کہ جس سے بخوبی واقف ہو سکتا ہے اور ہم یہ جان سکتے ہیں کہ خداوند عالم کس طرح سے اور کب دعا کو قبول کرتا ہے. سب سے پہلی چیز، معرفت خداوندی. ہم اور آپ اگر خدا کی معرفت رکھتے ہیں، خدا کو پہچانتے ہیں، تو پھر خداوند عالم اس معرفت کے عوض میں، اس شناخت کے عوض میں ہماری دعا کو قبول کرے گا. ایک مرتبہ چھٹے امام کے پاس کچھ افراد آئے اور آنے کے بعد شکایت کی اور یہ سوال کیا کہ مولا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ معصوم نے جواب دیا کہ تم جس کے سامنے ہاتھ کو بلند کرتے ہو اس کی معرفت تمہارے دل میں نہیں، تم جس سے طلب کر رہے ہو اس کی شناخت تمہارے پاس نہیں. اگر تمہارے پاس اس کی شناخت ہو، تمہیں اس کی معرفت ہو، تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہو. دوسری شرط، انسان کو چاہیے کہ خدا سے اگر وہ دعا کر رہا ہے، خدا سے کچھ طلب کر رہا ہے، تو خدا نے بھی ان سے کچھ طلب کیا ہے. جس چیز کا تقاضا خداوند عالم نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بندوں کو چاہیے کہ اس کو ادا کرے اور اس کے بعد دعا کرے، تو پھر ممکن نہیں کہ خدا دعا قبول نہ کرے. خداوند عالم نے خود سورہ بقرہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، اے لوگوں تم میرے عہد کو وفا کرو، میں تمہارے عہد، تم میں نے تم سے جو عہد کیا ہے اس کو وفا کروں گا. لہذا ضروری ہے کہ انسان ایسا کام انجام نہ دے کہ بقول کسی کے کہ انسان اگر تیر چلانا چاہتا ہو تو بغیر کمان کے تیر چلائے، کتنی دور جائے گا. انسان کو اگر نشانہ لینا ہے اور تیر کو پھینکنا ہے، تیر چلانا ہے، تو پھر کمان کو حاضر کرے، کمان کے اندر تیر لگائے، تو وہ تیر ہدف تک پہنچے گا. انسان کا دعا کرنا بغیر عمل کے گویا اس طرح سے ہے اس طرح سے بغیر کمان کے تیر چلانا. انسان کو چاہیے کہ خداوند عالم نے جو چیز اس سے طلب کی ہے اس کو پہلے حاضر کرے، اس کے بعد خدا کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا سے دعا طلب کرے. تیسری شرط طیب المقصب ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی تجارت، اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنا سرمایہ حلال رکھے، اپنی غذا، اپنا کھانا، اپنا پینا حلال رکھے. یہ حلال رزق، یہ حلال غذا انسان کے لیے بہت مؤثر ہے، خصوصاً تقرب معنوی. خداوند عالم سے تقرب کا ذریعہ حلال غذا ہے، رزق حلال ہے. انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے شکم میں ایسی غذا کو داخل کرے کہ جو حلال ہو. رسول خدا کا ارشاد ہے کہ طہر ما کلک ولا تدخل فی بطنک الحرام، کہ اپنی غذا کو پاک رکھ اور اپنے شکم میں حرام کو مت ڈال. یہ جواب ایک ایسے سائل کو دیا کہ جس نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. رسول خدا نے جواب دیا کہ اپنے کھانے اور پینے کو حلال رکھ، اپنے شکم میں ایسی غذا کو داخل کر کہ جس میں حرام کا شائبہ نہ ہو. آخری شرط وہ یہ کہ دعا کے وقت ہم اور آپ دل کے ساتھ حاضر ہوں. اور دوسری شرط اس کے ساتھ ساتھ پیوست، رقت قلبی. انسان کا دل حاضر ہو اور انسان کا دل رقیق ہو، نرم ہو، حزن کے ساتھ، غم کے ساتھ خدا کے دربار میں حاضر ہو. رسول خدا کا ارشاد ہے اعلموا ان اللہ لا يقبل دعاء عن قلب غافل. یاد رکھو اے لوگوں، خداوند عالم ایک ایسے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا کہ جس کا دل غافل ہو، جس کا دل حاضر نہ ہو. اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة، دعا کے وقت رقیق القلب ہو جاؤ کہ یہ رقیق القلب ہونا خداوند عالم کی طرف سے رحمت ہے. اور یہ رحمت در حقیقت دعاؤں کی استجابت کا باعث بنتا ہے. آخر میں ہم اور آپ اس مطلب کی طرف متوجہ ہوں کہ خداوند عالم نے وہ کون سا ایسا وسیلہ ہے کہ رسول خدا نے آج کی دعا میں ایک وسیلے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ کون سا ایسا وسیلہ ہے کہ خداوند عالم سے ہم درخواست کرتے ہیں آج کی دعا میں کہ اے خدا مختلف وسیلوں کے درمیان میں سے ایک ایسا وسیلہ ہمیں عطا کر کہ جو صرف اور صرف تجھ تک پہنچتا ہو. جی ہاں عزیزان گرامی، ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں، سنتے ہیں، لیکن شرط سمجھنے کی ہے. محمد و آل محمد کا وسیلہ وہ وسیلہ ہے تمام وسیلوں کے درمیان کہ جو ہمیں اور آپ کو اس حقیقت تک پہنچا سکتا ہے کہ جو حقیقت کمال انسانیت ہے، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان کی گمشدہ شے اللہ ہے. اس اللہ تک پہنچنے کے لیے محمد و آل محمد کے علاوہ دوسرا کوئی وسیلہ ایسا نہیں کہ جو ہمیں پہنچا دے. ایک مطلب کی طرف اشارہ کروں کہ انہی محمد و آل محمد کی ہستیوں نے ہمیں ایک ایسا عمل بتلایا کہ جس کے ذریعے سے ہم خدا سے بہت زیادہ نزدیک ہو سکتے ہیں. رسول خدا کا ارشاد ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ وهو ساجد. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بندہ مومن اگر قرب خداوندی حاصل کرنا چاہتا ہے تو مختلف عمل کے درمیان کون سا ایسا عمل ہے کہ جو بہت جلدی اور سرعت کے ساتھ انسان کو خدا سے نزدیک کرتا ہے؟ وہ عمل سجدے کا عمل ہے. پوری نماز میں انسان جو انجام دیتا ہے اس نماز کے درمیان ایک ایسا عمل ہے کہ جو سجدہ ہے، کہ جو سب سے زیادہ انسان کو خداوند عالم سے نزدیک کرتا ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اگر انسان کا دل آمادہ ہو تو سجدے میں جائے، سجدے میں جانے کے بعد خداوند عالم سے راز و نیاز کرے کہ یہ وہ وسیلہ ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی دوسرا وسیلہ قرب خداوندی کے لیے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔